بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي الفضل الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله امنت بالله صدق الله العظيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامه على رأس كل مية سنة من يجدد لها دينها او كما قال الصلاة والسلام ببركتي ان اللہ ملائکتا يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزور شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم رضا نبی بکر و انمرا و ان علی و ان عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارکہ کو مناسبت ہے اس عظیم ہستی کے ساتھ کہ ایک عالم جن کے علمی فیضان سے سیراب ہوا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے اور خوشبودار شربت سے اس نے اپنے ایمان کو ذوق دیا۔ جمعۃ المبارکہ کے اس سلسلے میں اور دروس میں ہم ترتیب کے ساتھ اور سلسلہ وار آپ کی خدمت میں اپنے اور آپ کے شعور کو بالغ کرنے کے لیے اور ایمان اور اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدار اور روشنی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس کا سب سے مؤثر اور سب سے بہترین طریقہ اللہ کے نیک بندوں کی سبانیں، ان کے حالات، ان کے کردار، ان کے معاملات، ابتلاء و بلا کی حالت میں ان کی صبر و استقامت اور انعام اور احسان کی صورت میں ان کے لیے شکر اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں احسان کی قبولیت پر جذبہ شکر کا پیش کرنا، الغرض عقائد اسلامیہ ہوں یا احکام عبادات ہوں یا آداب ہوں جو قرآن کریم کے اندر ہمیں تلاوت کی صورت میں اور لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان محبوب ہستیوں کی زندگی کے اندر اس کا عملی پریکٹیکل، اس کی ادائیگی کا ایک سلیقہ اور جو اس کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو محبوب اور پسندیدہ طریقہ ہے، اس کی نظیر، اس کا پریکٹیکل اور اس کی عملی اصل شکل نظر آتی ہے۔ اس لیے ترتیب کے ساتھ جمعۃ المبارکہ کے اندر گزشتہ جمعے میں ہم نے حضرت سیدنا سرخیل اہل بیت امام اہل سنت سرکار امام باقر ابن سیدنا موسیٰ کاظم ابن سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ اجمعین کے حالات اور آپ کے مناقب سے اپنے دلوں کے اندر عشق اہل بیت، ایمان، اسلام، رشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، توحید کی اس مبارک پانی سے اپنے ایمان کے پودے کو مزید زندہ کرنے کے لیے اور اسے اعمال اور اخلاق اور یقین اور خوبصورت فکر کے پاکیزہ ہریالی کے ساتھ آراستہ کرنے کے لیے ہم نے ان چند حالات کو ذکر کیا. آج جس ہستی کے ذکر کی طرف ہم چلنا چاہتے ہیں، آج 25 صفر المظفر ہے اور بڑی خوبصورت مناسبت ہے. آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، دنیا انہیں امام اہل سنت کہتی ہے، علماء، معتمد علماء، علماء جو امت کی زبان ہوتے ہیں، علماء جو دین کا معیار ہوتے ہیں، علماء جو دین کا اعتماد ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے دور کے اندر اس شخصیت کو مجدد اعظم قرار دیا، مجدد میت حاضرہ، کہ اس 100 سال کا وہ شخص کہ جو مجدد ہے، مجدد علماء کی جماعت کا وہ امام ہوتا ہے کہ جس کی اتباع، جس کی تشریحات، جس کی تعبیرات پر پھر علماء کی جماعت کا آخری فرد تک اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور اللہ اسے علم کی وہ دانائی اور علم کے تمام شعبوں میں وہ گیرائی اور گہرائی اور وہ گرفت اور وہ کمال اور ملک عطا فرماتا ہے کہ اس کی نظر سے شریعت مطہرہ کا کوئی پہلو تعلیمی اعتبار سے بإذن اللہ اللہ کی استطاعت سے اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا. شریعت کی ساری نصوص، نزاکت، علم، دانائی، آداب، اخلاق، تفسیر، حدیث، الغرض جس سے شریعت مطہرہ کے چشمے پھوٹتے ہیں وہ تمام اس کے سامنے مستحضر اور حاضر ہوتے ہیں. اس علم کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اللہ اسے یہ جرت، یہ ہمت، یہ حمیت اور یہ غیرت عطا فرماتا ہے کہ اسلام کی سیاسی فکر کے خلاف، اسلام کی مذہبی فکر کے خلاف، اسلام کی عملی شکل کے خلاف، اسلام کی اخلاق اور تربیت اور آداب، اور اسلام جس قسم کی سوسائٹی فرد سے لے کر، سوسائٹی کے فرد سے لے کر پورے اجتماع تک، اسلام جو ایک پورا نظام چاہتا ہے، اس پورے سیٹ اپ اسلام کے سامنے جب طاغوتی، شیطانی اور ابلیسی قوتیں جس لباس کے ساتھ اسلام کے کسی مشن کو ہلانے کی، بدنام کرنے کی، پراگندا کرنے کی، نظام کو منتشر کرنے کی، کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین ہر 100 سال کے سر پر علماء کا سر کا تاج، ان کا سر خیل، اور اتنے عظیم عالم کو پیدا کرتا ہے کہ جسے علم کا تمام درک اور کمال اور ملکہ بھی عطا فرماتا ہے، اور اپنے انبیاء کی نیابت میں اور اپنے محبوب کی نیابت میں وہ جرت، وہ اخلاص، وہ للہیت بھی عطا فرماتا ہے، جسے وہ عالم دین بروئے کار لا کر ہر ابلیسی فکر، ہر طاغوتی فکر کا اللہ کی دیوی طاقت اور نبی پاک کے سکھائے ہوئے طریقے سے محض اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایسا نبرد آزما، ایسا مقابلے کے لیے آتا ہے کہ وہ ہر فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتا ہے، اور اسلام میں داخل ہونے والی ہر وہ چیزیں کہ جس کو ابلیسی فکر نے اسلام میں انجیکٹ اور اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی تھی، ان تمام سے اسلام کی تعلیمات کو، اسلامی عقائد کو، اسلامی آداب کو، اسلامی اخلاق کو بالکل صاف و ستھرا کر دیتا ہے، جیسے دودھ میں شفافیت ہوتی ہے. یہ عظیم اور اعلی کام کرنے والی شخصیت کو مجدد کہا جاتا ہے. یہ میں نے چند الفاظوں کے اندر ان کی زندگی کی پھیلاوے کی طرف سے بھی اشارہ کیا کہ کتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے. اس کا اشارہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے. ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اس بنیادی راز سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے زمانے کے اتار و چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں، زمانے کی کمزوری، پستی، طاقت کا مرحلہ، اپ اینڈ ڈاؤن، ڈس بیلنس ہمیشہ رہتا ہے. کبھی اسلام کو غلبہ ملتا ہے، کبھی اسلام کے ماننے والے لوگ پستی کی طرف آتے ہیں تو دوسرے غالب ہو جاتے ہیں، تو یہ اتار و چڑھاؤ چلتا رہتا ہے. لیکن اسلام نے قیامت تک اپنی اصل شکل کے ساتھ رہنا ہے، اس تازگی کے ساتھ رہنا ہے، اس خوشبو کے ساتھ رہنا ہے، اس اصل توانائی کے ساتھ رہنا ہے. تو وہ توانائی، وہ خوشبو، وہ اصل نظام، وہ چمک، وہ رونق اصل شکل کے ساتھ کیسے باقی رہے گی؟ لوگوں کے دل بدلتے رہتے ہیں، خیال بدلتے رہتے ہیں، نظریات بدلتے رہتے ہیں، لوگ پیسے، چکر، سیاست میں اپنے عقیدے کے اپنے ماں باپ کو بیچ ڈالتے ہیں. تو اس صورت کے اندر اسلام کی اس اصل خوشبو، اسلام کی اس اصل تعبیر، اسلام کی اس اصل شکل جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیے وہ کس طرح باقی رکھی جا سکتی ہے، تو قدرت نے اس کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے ایک پورا نظام قائم کیا، اور اس حقیقت سے پردہ نبی پاک نے اٹھایا کہ گھبرانا نہیں، ان اللہ یبعث لہذ الامہ، اللہ نے میری امت کو ختم کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا. جب بھی اس پر بد باطن لوگ اپنی غلط تشریحات تعبیرات کے ذریعے اسلام کی سچی تعلیم کو سے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ممبروں پر بیٹھ کر ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایجنٹ داڑھی کی صورتوں میں ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایجنٹ باقاعدہ علماء کے لباس کے اندر ہو، لیکن کسی بھی طریقے سے اسلام پر ابلیسی فکر اور ان کی تحریک لبادہ یونیفارم اور اپنے حالات کو تبدیل کر کے اسلام کی اصل شکل وہ تازگی اور جو مطلب اور مقصود ہے اس کے اصل نظریے سے ہٹانے کی کوشش کرے گی، تو نبی پاک نے فرمایا لیکن اللہ نے میری امت کو یہ تحفظ عطا فرمایا ہے کہ ہاں حالات اوپر نیچے ہوں گے، لوگ ادھر ادھر ہوں گے، حالات کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ میری امت کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا، پھر انہیں لا کر میرے دین پر اور میرے صحابہ کی تشریحات پر، میرے صحابہ کی تازگی شفافیت اخلاص پر خدا لا کر پھر ان کو جمع کرے گا. لیکن وہ جمع کرنے والا کون ہوگا؟ گرتی ہوئی امت کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنے والا کون ہوگا؟ ان کے دلوں سے مال اور حب جا کو نکال کر اللہ کی طرف لانے والا کون ہوگا؟ طاغوتی نمرودی شیطانی ابلیسی یزیدی طاقتوں سے جو ڈر چکے ہوں گے ان میں حسینی بدری شجاعت کو پیدا کرنے والا کون ہوگا؟ تو حدیث پاک کے اندر آتا یہ ہوگا کہ ان اللہ یبعث لہذ الامہ، اللہ رب العالمین میری امت کے لیے بھیجتا رہے گا ایسے لوگوں کو. ان اللہ یبعث لہذ الامہ علی رأس کل مئت سنا، ہر سو سال کے شروع میں، ہر سو سال کے شروع میں ایک ایسے مرد حق کو خدا بھیجے گا، بھیجتا رہے گا ہر سو سال میں. علماء تو ہر صدی میں ہوں گے، علماء تو ہر گھڑی میں ہوں گے، علماء تو ہر مہینے میں ہوں گے، لیکن فرمایا وہ جو علماء کا قائد بنے گا، جو علماء کا رہبر بنے گا، پچھلوں کا ترجمان بنے گا، اور پچھلوں کے لیے ایسے بنے گا کہ جس طرح پچھلے بعد والوں کے لیے تھے، ان کا نائب ان کی نیابت کے اندر، ان کے تتبوں کے اندر وہ وہی کام کرے گا جو سیدنا صدیق اکبر نے کر کے دکھایا، فاروق اعظم نے کر کے دکھایا، عثمان والی نے کر کے دکھایا. کمال میں اس طرح نہیں، رتبے میں اس طرح نہیں، لیکن نیابت میں اسی مشن کو وہ لے کر چلے گا. اور فرمایا وہ کرے گا کیا؟ فرمایا ان اللہ یبعث لہذ الامہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین، یہ ابو داؤد کی حدیث، ان اللہ یبعث لہذ الامہ، اللہ رب العالمین مبعوث کرے گا، بھیجے گا لہذا الامہ، میری اس امت کے لیے، علی رأس کل مئت سنا، ہر سو سال کے سرے پر اسی مرد حق کو وہ کام کیا کرے گا؟ فرمایا من یجدد لہا دینہا، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے دین کے چہرے کو پھر نکھارے گا. حالات، لوگوں کی حوث، غلط تشریحات، بدعقیدگی کے ذریعے نام اسلام کر لے کر وہ چہرہ اسلام کو جو داغدار کرنے کی کوشش کریں گے، نظریہ اسلام کو جو وہ غبار آلود کرنے کی کوشش کریں گے، آئینہ اسلام کو وہ گرد اتنا لگائیں گے کہ اصل چہرہ نظر نہیں آئے گا. تو مجدد وہ ہوگا جو اس کو ریفائن کرے گا، ریوائیو کرے گا، دوبارہ تازہ کرے گا. میں یجدد لہا دینہا، خدا اس کے ذریعے اپنے دین کو تجدید دے گا، اور وہ بندے ہر سو سال میں آئیں گے. اس جس شخصیت کے ذکر کرنے کے لیے ہم چل رہے ہیں، اس کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو چاہے 14ویں صدی ہو، 15ویں صدی ہو، ان دو صدیوں، تو میں آپ کو بتاؤں بلکہ یہ دو صدیوں میں بڑے بڑے علماء آئے، لیکن اس کے پائے کا شخص نہیں آیا، اس کے پائے کا علم والا شخص نہیں آیا جن کے آج عرص پاک کی تقریب میں اور آپ شریک ہیں. 25 سفر المظفر ان کو دنیا عالم، علمی دنیا کے جو علم رکھتے ہیں، جو دانائی رکھتے ہیں، جو شریعت کو جانتے ہیں، وہ ان کو لقب نام کی بجائے ان کے ادب میں، القاب میں، ان کے مرتبے، ان کے کام کے پھیلاؤ کو، ان کی حیثیت کو ایک ٹائٹل نیم دیتے ہیں کہ اس ٹائٹل نیم کے بورڈ کے نیچے ان کی پوری، ان کا ادارہ، ان کا انسٹیٹیوٹ، ان کی فکر سمجھ میں آ جائے، اور وہ نام ہوتا ہے امام اہل سنت. یہ امام اہل سنت، یہ وہ عنوان ہے جس کے تحت پوری ان کی فکر آ جاتی ہے. مجدد میت حاضرہ، اس سو سال کے اندر بدعات، خرافات، بدعقیدگی کے خلاف عملی جہاد کر کے خدا نے جس کے ذریعے اپنے دین کو تجدید دی، تو اس 100 سال کا وہ مجدد. اور امام اہل سنت منہ لٹکا کر نہ سنیں آپ، ورنہ میرے سامنے سے ہٹ کے سائڈ میں بیٹھا کریں آپ، بات سنیں توجہ کے ساتھ. آپ مسجد کے اندر آئیں، 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اپنا بھی ذوق برباد کرتے ہیں، ہمارا بھی کرتے ہیں آپ، میں نے کل بھی کہا تھا. تو لہٰذا تازگی کے ساتھ بیٹھیں جو فرنٹ پر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. بات کہاں کی ہو رہی ہے آپ کو؟ اپنے گھر کی بجلی کا بل ہی یاد ہے ابھی تک آپ کو، ابھی کراچی کی دھوپ یاد ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ سستی بندے کے ایمان کو مار دیتی ہے. منہ لٹکا کر خدا کی بارگاہ میں نہ آئے، چہرہ کھلا کر آئے. کیا اللہ کے لیے آئے، یہ چہرہ کھلے گا تو دل کھلے گا. میں غصہ یا لطیفہ نہیں سنا رہا، اس کو آپ محسوس کریں. میں آپ کے گھر کی دعوت میں آؤں اور منہ ماتم کی طرح بنا کر آؤں، آپ میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے. فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کپڑے تو میں نے نئے پڑے، پر منہ تو ماتم کی طرح بنایا ہے، تمہیں میری بیٹی کی شادی پر خوشی نہیں؟ فرمایا چہرہ تو جو اللہ کے خوش کرنے کے لیے آئے اور منہ لٹکا کر آئے. جب جوتے وہاں پھینک کر آئے ہیں تو خیال بھی وہاں پھینک کر آئے. ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، لیکن جب قدم رکھے تو اپنے آپ کو تبدیل کرے. ایک صورت میں رکھے گا تو وہ برباد ہوگا میرے دوستو. تو حدیث پاک کے اندر ان ہستیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا. آپ کا نام نامی اسم گرامی احمد رضا، اس بندے کا انتخاب جس علاقے سے ہوا، یہ جس علاقے میں رہتے تھے وہ موجودہ ہندوستان کا صوبہ اتر پردیش، یو پی کا ایک ضلع بریلی کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، وہاں ان کے آباء اجداد رہے. خاندانی طور پر یہ غزنی، کابل کے قریب جو علاقہ غزنی کے قریب ایک گاؤں ہے مقر ایک گاؤں ہے افغانستان کا صوبہ غزنی کے اندر ایک گاؤں ہے مقر، وہاں کے رہنے والے تھے. اور آپ کے تیسرے اور چوتھے جد اعلی، رات کو اس کو ڈسکس کریں گے، سید اللہ خان صاحب رحمہ اللہ جو وہاں پر پیدا ہوئے، اور سلطنت مغلیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی جرت، ان کی صلابت اور ان کی مردانگی کی بنا پر سلطنت مغلیہ نے ان کو بہت بڑا رتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے سعادت یار خان جو باقاعدہ بلکہ بہت بڑے مجاہد ثابت ہوئے، اور سلطنت مغلیہ نے ایک بہت بڑے بیٹیلین کا ان کو باقاعدہ کمانڈر بنایا اور انہوں نے فتوحات کی. تو گویا کہ اس خاندان کے اندر یہ جرت، جو صلابت، کیونکہ ایک افغانی نسل ہونے کے حوالے سے ان کے اندر ایک فکر کی پختگی اور ایک مزاج کی پختگی، اور پھر اس اعتبار سے خاندانی، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پر رہے تو اللہ رب العالمین نے مزاج بھی اللہ عطا فرمایا، مال بھی اللہ عطا فرمایا. اور پھر اس خاندان کے اندر تیسری پشت پر خدا نے یہ کرم کیا کہ اس خاندان میں سب سے پہلا شخص جو علم دین سے بہرور ہوا، اور اس نے علم میں بھی کام کیا اور تحریک آزادی کے اندر انگریزوں کے خلاف بھی جہاد کیا، وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے دادا جان حضرت امام المتکلمین مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ، جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد میں بھی حصہ لیا اور علمی معیار کے اندر ایک بہت بڑا کام کیا. تو اس خاندان میں علم دین جو شامل ہوا، کیونکہ یہ پہلے تو بادشاہوں کے ساتھ اور بڑے بڑے سیاسی عہدوں پر رہنے والے، بڑی بڑی جاگیروں کے ساتھ کئی گاؤں کے گویا کہ یہ وڈیرے اور راج کرنے والے لوگوں میں رہے، لیکن اس خاندان کو اللہ نے فیض جو علم کا دیا، تو اس خاندان میں سب سے پہلی شخصیت جو علم دین اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس و عزت کے وارث بنے ہیں اور محافظ بنے ہیں، وہ مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل. پھر ان کے بیٹے امام المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے بیٹے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بڑے بیٹے حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے دوسرے بھائی حضرت مفتی اعظم عالم اسلام میرے آقا سرکار مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ادھر سے مولانا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب یعنی اعلیٰ حضرت کے جو بیٹے، ان کے پوتے مفسر اعظم جن کی توتی علم کے اندر ہندوستان میں بولتی تھی، وہ سرکار مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شہزادے حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. میں نے جو نام آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ ایک ایک شخص اپنی علمی صلابت میں آخر تک وہ مقام رکھتا تھا کہ آج میں ابھی ماضی قریب میں حضور تاج الشریعہ نے پردہ فرمایا ہے، لیکن ان کی علمی صلابت، ان کا تقویٰ، ان کا علماء کے اندر اعتماد یہ تھا کہ جس رائے کو وہ قائم کر دیں وہ علماء کی رائے ہوا کرتی. میں اعلی حضرت کی بات نہیں کر رہا، اعلی حضرت کے پڑپوتے کی بات کر رہا ہوں. تو حضرت مفتی اختر رضا خان الازہری رحمہ اللہ ماضی قریب میں چند 2-4 سال ہوئے آپ نے وصال مبارک فرمایا ہے اور اس دار فانی سے آپ نے رحلت کیا. آپ کی علمی صلابت لوگوں نے دیکھا کہ شکل و صورت میں اعلیٰ، علم و معیار میں آ رہا. جب عرب گئے تو اہل عرب حیران ہوئے، وہی دور لوٹ کر آیا جو امام احمد رضا کا دور تھا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے سب سے پہلا حج، رات کو اس پر مزید تفصیل سے بات کریں گے، آج صرف عنوان بتاتے ہیں، اپنے والد گرامی کے ساتھ سب سے پہلا حج کیا. لیکن جب دوسرا حج کیا آپ نے، جب وہاں پر آپ پہنچے ہیں، تو آپ کے یہی بیٹے مولانا حامد رضا خان صاحب، بڑے بیٹے، وہ یہ موجود تھے. عرب کے علماء سے آپ کی وہاں پر ملاقاتیں رہیں اور لوگوں سے رابطے رہیں. الدولۃ المکیہ، کفل فقیہ، یہ تمام کتابیں آپ نے عربی میں تحریر فرمائی. اہل عرب نے جب ان کتابوں کو دیکھا تو ہش ہش کہہ گئے، فرمایا اتنی جامع عربی، ایک تو عربی یعنی لب و لہجہ، نزاکت، ان کی فصاحت میں بات کرنا، ان کی زبان کی رعایت کرنا، اور اہل عرب جو عربی زبان، جو علم کا سمندر ہے، ایک بات کو بیان کرنے کے لیے، ایک چیز کو ذکر کرنے کے لیے 100 لفظ ہوتے ہیں. لیکن اہل علم دیکھتے ہیں کہ یہ بات تو اس پہرائے پر بھی ہو سکتی تھی، اس نے اس پہرائے پر کر دی، یہ لفظ اس چیز کے لیے، یہ لفظ بھی بولا جا سکتا تھا، یہ لفظ. تو امام احمد رضا کی عربیت میں یہ عبور تھا کہ اہل عرب نے یہ بھی عربی دیکھی. انہوں نے کہا ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں یہ بندہ ہندی ہو ہی نہیں سکتا، ہندی تو رہنے دیجیے، اب عربی، اہل عرب کی عربی کے اندر وہ پختگی، وہ صلابت، وہ درک، وہ گرفت نہیں ہے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت کو تمام عالم عرب نے آج بھی قبول کیا. یہ الگ بات ہے کہ قبضوں کے بعد لوگ اپنی طرف سے خرافات اور یہ باتیں کرتے رہے، تو یہ تو چلتا رہتا ہے. یہ تو امام علی مقام کے خلاف چل رہا ہے، لوگ یزید کو جنتی کہہ رہے ہیں، تو آپ امام احمد رضا کی بات کر رہے ہیں، معاذ اللہ. یہ تو صحابہ کے خلاف، جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کی وفا میں گزاری، پگڑیاں پھینکنے والے ممبروں کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں وہ مخلص نہیں تھے. تو میں نے کہا چار موبائل کے بغیر تو آپ روڈ پر نہیں نکلتے، تو آپ کیسے مخلص ہوئے؟ جو صدیق اکبر کی صداقت و دیانت پر اعتراض قائم کرے، تو یہ تو اعتراض ہر ایک کے اخلاص پر ہوتا ہے. تو یہ اعتراض کو دیکھ کر رائے نہیں قائم کی جاتی، اس بندے میں کچھ کمال تھا جو اس کا دشمن اتنی سختی سے آیا، اس نے کوئی لگائی ضرب اتنی خطرناک تھی کہ جس کا درد یہ پلک رہا ہے. تو آج بھی جو بد مذہبیت، جو بدعات کا اور خلاف سنت کام کا سب سے بڑا دشمن رہا، اور جس نے ہندوستان کے اندر بدعات کے خلاف، خلاف سنت کام کے خلاف، ہندوانہ رسم کے خلاف جس نے قلم کا سب سے بڑا جہاد کیا، آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ امام البدعات تھے. انہوں نے بدعتیں پھیلائی. میں نے کہا 5 منٹ سامنے بیٹھ کر تم بات نہیں کر سکتے کہ بدعتیں پھیلائی. ان کی تحریرات میں سب سے زیادہ بدعات کرک، ہندوانہ رسوم کرک، سنت کے عین مطابق تعبیرات امام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق، سباد اعظم کے فتووں کے مطابق ان کی تحریرات تھی. لیکن ظلم دیکھیے، دھوکہ دیکھیے کہ پھیلایا گیا کہ وہ بدعات کے امام تھے، بدعات کے امام تھے. لیکن ان منفی فکر والوں کا پروپیگنڈے کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ پروپیگنڈا کیا، تو آپ جیسے نوجوان جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا یار اتنا غبار اڑایا جا رہا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح احمد رضا ہے کون. یہ وجہ بنی لوگوں کی اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی. لیکن جو پڑھتا چلا گیا اس کی آنکھیں روشن ہوتی چلے گئی، روشن ہوتی چلے گئی. اور اس نے یہی کہا، عرب کے علماء، میرے دوست و بزرگوں، ابھی علامہ فرفور جنہوں نے شامی پر پورا حاشیہ تحریر کیا، وہ حنفی ہیں. جب وہ فتاوی شامی کی ترتیب کر رہے تھے تو شوافے کے اتنے اعتراضات موجود تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ غم تھا کہ اس کا جواب کیسے بنے گا. کہا ملک شام کے میں نے تقریباً علماء کو کھنگالا لیکن وہ جواب بنا نہیں. مجھے کسی نے مولانا احمد رضا ہندی کی ایک کتاب، جو شامی پر آپ کا جد الممتار عربی کا حاشیہ ہے، وہ دیا. جب میں اپنی کتاب مکمل کر چکا تھا، وہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میں حیران ہوا کہ جہاں تک ہماری درک نہیں، یہ غیر عربی ہو کر اتنی جامع عربی کے ساتھ، اور اتنا بڑا عالم کہ جس کے لیے ہم شوافے اور حنابلہ کو فقہ حنفی کے تفوق کے لیے اور برتری کے لیے سوال دینے، جواب دینے کے لیے ہم پریشان تھے کہ شافی یہ اعتراض کرتا ہے، حنفی یہ اعتراض کرتا ہے فقہی مسائل پر، ہمیں بنتا نہیں تھا. کہ ایک ایک سطر ہم پڑھتے چلے گئے اور اس طرح جواب دیا جاتا ہے کہ جس طرح بچے کو سمجھایا جاتا ہے. انہوں نے آخر میں ذکر کیا کہ اگر یہ کتاب مجھے شروع میں ملی ہوتی تو میں ہاشمی، جو میں شامی کے ہاشمی کے اس کو شامل کرتا. لیکن اعلی حضرت کو جتنا ندویوں نے، بالخصوص ابو الحسن ندوی وغیرہ، یہ بیچارے خوشیانہ بلی کھمبا نوچے، یہ سب سے پہلے عرب پہنچے، مصر وغیرہ، وہاں انہوں نے دیکھا کہ اگر عرب امام احمد رضا کو پھر پہچان گئے تو ہماری چھٹی، ہماری جو ہے کہ وہ چھٹی ہو جائے گی. انہوں نے ندوے کے تمام لوگوں نے لکھنؤ سے جا کر وہاں یہی پروپیگنڈا کیا، اور ہمارے پڑوسی اہل حدیث حضرات نے وہاں جا کر یہ نہیں بدعتی ہیں. لیکن جو ایک غبار انہوں نے کھڑا کیا، اور لے دے کر احسان الہی ظہیر صاحب نے یہ احسان کیا کہ اعلی حضرت کے خلاف ایک بڑی بد زبان کتاب، جھوٹ پر مبنی کتاب البریلویہ لکھ کر عربی زبان میں اہل عرب کو پہنچائی کہ یہ تو بریلوی، یہ مشرک تھے، یہ قادیانی تھے، یہ شیعہ تھے. یعنی آپ بغض کی انتہا دیکھیے، کیونکہ خوشیانہ بلی کھمبا نوچے، کوئی علمی نقطہ نہیں تھا. تو کہا جی یہ شیعہ تھے کیونکہ ان کا نام رضا تھا،
ان کے ابو کا نام نقی رضا تھا. یہ دلیل لائی جا رہی. آپ اس سے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت کس کو ہے ہمالیہ کا نام ہے جس کو ہلا کوئی نہیں سمجھ سکتا, یہ سب مل کے صرف اس کو کرید رہے ہیں. سوالات کیسے لائے گئے؟ کہتے جی یہ قادیانی تھے, قادیانی کا بھائی غلام قادر بیگ. مثال یوں ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کے ایک استاد تھے غلام قادر بیگ, جن سے اعلیٰ حضرت نے ابتدائی جو گرامر کی کتابیں وہ پڑھی تھی, اور اتفاق ایسا تھا کسی کا نام کسی سے مل سکتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے بھائی کا نام بھی غلام قادر بیگ تھا. اب انہوں نے کہا کہ جناب بہت بڑی بات ہو گئی, جو انہوں نے کام کیا اس کے خلاف ہم کیا کریں, اب نام جوڑنے لگے. اگر آپ یہاں پر بتائیں کسی کا نام عبد الوہاب ہو تو کیا ہم اس کو نجدی سمجھیں گے؟ اگر کسی کا نام غلام احمد ہو تو کیا اس کو مرزائی سمجھیں گے؟ آج بھی کشمیر کے اندر مرزا مغل لکھتے ہیں, آج بھی مسلمان کئی ہیں جو مرزا غلام احمد نام رکھتے ہیں. تو کیا مرزا غلام احمد نام رکھنے سے اس نام کی ممالک سے اس کو قادیانی قرار دیا جائے گا؟ آپ کہیں گے شاہ صاحب کیا گندی باتیں ہو رہی ہیں, یہ علمی بات ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے سوالات کیا قائم کیے جا رہے ہیں, ان پر حملہ کرنے کے لیے بات کیا کی جا رہی ہے, اس سے آپ اندازہ لگاتے کہ بندہ کتنا اونچا ہے اور ان کو حوالے کیا مل رہے ہیں. توجہ آپ کی. اب آپ دیکھیں گے تو مرزا پوری زندگی وہ سیالکوٹ میں رہا, یہ جو غلام قادر صاحب تھے غلام قادر بھائی یہ بریلی کے رہنے والے تھے, یہ مولوی تھے, وہ انگریزوں کے دفتر کے اندر ایک ان کے انچارج میں پولیس کے کسی ادارے کے اندر تھا. ٹھیک ہے, وہ داڑھی منڈا یہ داڑھی والے, وہ پہلے مردار ہو گیا, اللہ رب العالمین نے لمبی عمر عطا فرمائی, یہ عالم دین, نہ کوئی ملاقات نہ شکل نہ صورت نہ نسب, کہ نہیں نام میچ کر رہا ہے. میں بڑا ہنسا اور میں نے کہ اس دوست کو کہا, میں نے کہا یار تمہارا یہ اعتراض سن کر مجھے پتا چلا کہ تمہارے تھیلے میں ہے کچھ نہیں اس کے علاوہ, اگر امام محمد رضا میں علمی خیانت ہوتی تو تم اوپر سے آتے. یہ الزام لگانا کہ جناب ان کے استاد کا نام غلام قادر بیگ تھا تو مرزا کے بھائی کا نام غلام قادر بیگ تھا تو لہٰذا انہوں نے مرزا کے بھائی سے پڑھا, تو آپ اندازہ لگائیے میرے دوستوں بزرگوں یہ کیا حال ہوگا. یہ میں نے ضمن ایک حاشیہ نگاری کے لیے اصل بات سے ہٹ کر ایک میں نے ایک چٹکلا آپ کے سامنے پیش کیا, یعنی اعلیٰ حضرت کی علمی قابلیت و صلاحیت کا حال یہ تھا. میں آپ کو بات سمیٹتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ رب العالمین جل والا نے ان کو جو مرتبہ و مقام عطا فرمایا, بر صغیر کے سارے علماء یہاں تک کہ علماء دیوبند جن سے ان کا سخت ترین اختلاف چلا نظریات پر, وہ تک اپنی کتابوں کے اندر ان کی علمیت کو مانا ہوں گا. ندوی لوگوں نے جس وقت جا کر پورے عرب کے اندر اہل عرب میں شور مچایا کہ یہ بدعتی ہے یہ ہیں, لیکن جب اعلیٰ حضرت کی کتابیں جو عربی میں اس زمانے میں چھپی نہیں تھی جب چھپ کر پہنچنے لگی تو اہل عرب کہنے لگے ہم اس کتاب پر اس بندے کے لیے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اگر یہ سنی نہیں ہے تو پھر کوئی سنی نہیں ہے جس کی کتاب کے اندر اہل. تو یہ دیکھیے کبھی آپ کے خلاف اگر بات کی جاتی ہے نا تو وہ بھی آپ کی تعارف اور آپ کو پروان دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو جس طرح اعلیٰ حضرت کے خلاف کام ہوا, جس طرح امام ربانی کے خلاف کام ہو رہا, جس طرح شاہ ولی اللہ صاحب کے خلاف لوگ بات کرتے, جس طرح شاہ عبدالعزیز صاحب کے خلاف لوگ بات کرتے, امام حریت فضل خیر آبادی کے خلاف لوگ بات کرتے, جس طرح میں نے اوپر صحابہ کی بات, تو یہ خلاف بات کرنے سے جو اہل علم علم دوست ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آئیے ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ ان میں علمیت کیا تھی, صلابت کیا تھی, تقویٰ کیا تھا, معاملات کیا تھے. اور یقیناً امام احمد رضا فاضل بریلوی کے گرد و نواح کے اندر جو لوگ تھے میرے دوست بزرگوں, ان میں تلامزہ کم تھے لیکن وہ لوگ زیادہ تھے جو آپ کے علم سے متاثر ہو کر, آپ کی تحقیق سے متاثر ہو کر, آپ کے دامن علم کے ساتھ انہوں نے وابستگی عطا فرمائی. تقسیم ہند سے پہلے اگر آپ آ جائیں تو بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور اس بر صغیر کے پاک جو پاکستان کا حصہ بنا, اس پاکستان کی اس لکیر میں اگر آپ بڑے بڑے چوٹی کے علماء کو اگر آپ دیکھیں میرے دوست بزرگوں, مثلا میں آپ کو بتاؤں دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا خلیل احمد امبیٹھی, یہ صرف بہاولپور یونیورسٹی کے ایک استاذ تھے, بہاولپور یونیورسٹی کے اس زمانے میں ایک استاذ تھے, وہ بہاولپور یونیورسٹی نواب صادق صاحب چلایا کرتے جو نواب اب بہاولپور تھے, اور وہ مرید تھے حضرت قبلہ کوٹ مٹھن رحمہ اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ, حضرت کی ذات مبارکہ سے. اب دیکھیے جو نواب تھا نا اس کی دوستی تھی امام المتکلمین غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ علیہ سے, اور یہ بندہ صرف ایک استاد تھا. اور اس زمانے میں جس وقت مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کی بعض تحریر سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ امکان کذب, خدا کے لیے جھوٹ بولنا معاذ اللہ, یا اللہ کے اللہ رب العالمین جل والا کے رسول کے علم کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ایک گہرام مچا, اور وہ غلام دستگیر قصوری صاحب کا ایک تاریخ مناظرہ جو نیٹ پر موجود ہے اور کتابیں موجود ہیں, یہ آپ سمجھیے کہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات, اور وہاں پر بہاولپور کے اندر یہ تاریخی مناظرہ ہوا اور نواب صادق نے مولانا خلیل احمد امبٹھی سے کہا کہ رات ہونے سے پہلے آپ اس علاقہ چھوڑ دیں گے اور آپ نکل جائیں یہاں سے، ایسے عقیدے والا بندہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو میں بتا رہا ہوں یہ غلام دستگیر قصوری جو اس پورے علاقے کا امام رہا، اس کا رابطہ آل حضرت کے ساتھ۔ پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کے علمی تفوق کو اگر آپ دیکھیں تو آل حضرت کا رسالہ امکان کذب کے رد پر سبحان الصبح اس کے آخر میں حضرت سیدنا پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ اپنے دستخط کے ساتھ اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت نے جو مسئلہ لکھا وہ درست ہے، فقیر مفتی نہیں ہے اس لیے مہر نہیں رکھتا۔ کرم الدین دبیر صاحب کی طرف آپ آ جائیں، یہ آل حضرت فاضل بریلوی کے دامن سے وابستہ، اس رحیم یار خان کے اندر علم میراث کا امام مولانا سراج الدین صاحب جو پہلے اس نظریے پر تھے، ان کے سامنے علم میراث کا ایک ایسا مسئلہ آیا کہ علم میراث کے وہ امام رہے اور یہاں پر بڑے بڑے علماء ان کے تلامذہ بعد میں رہے۔ کسی نے ان کو کہا کہ بریلی میں امام احمد رضا کو یہ سوال آپ بھجوائیے، انہوں نے کہا جی ہمارے کو یہ باتیں پتا چلی ان کے بارے میں۔ انہوں نے کہا جب آپ سب سے رائے لے رہے ہیں تو ان سے رائے لینے میں کیا جاتا ہے، ایک پروپیگنڈا تھا۔ آج فیس بک کا دور ہے، اگلا بندام ہو جاتا ہے، کسی کی فوٹو کسی کے ساتھ چپکا دی جاتی ہے، وہ زندگی بھر اعلان کرتا رہتا میں یہ نہیں ہوں۔ تو آج اتنے ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بندہ تہمت کو ختم نہیں کر سکتا، تو اس دور کے اندر رومر کیسے چلتے ہوں گے، تہمت کیسی ہوتی ہوگی، یعنی اتنی چیز جس پہ آج بندہ اپنے آپ کو کلیئر کر سکتا ہے لیکن پھر بھی بندہ تہمت سے نہیں بچتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ امام احمد رضا کے خلاف جو مشنری چلی ہے پروپیگنڈے کی، اس کی کتنی طاقت تھی اور کس طرح لوگوں کے ذہن آج بھی گویا کہ الجھے ہوئے رہے۔ تو حضرت علامہ سراج احمد صاحب نے اعلی حضرت کی خدمت میں وہ خط بھیجا علم میراث پر، اعلی حضرت نے اس کا جواب بھی دیا اور کئی اصول ایسے نقل فرمائے کہ اس سے بڑے بھی مسئلے آئیں گے تو آپ اس سے حل کر سکتے ہیں۔ وہ بندہ چیخ پڑا کہ جناب ہماری زندگی گزر گئی ہے علم میراث کو پڑھاتے ہوئے، جس مسئلے کو لکھنا اپنی جگہ پر، مسئلے کا جواب اپنی جگہ پر، ایسے مسئلے کو حل کرنے کے ٹولز بنا دینا، پرنسپلس بنا دینا، قانون بنا دینا، واقعی میں بندہ امام اہل سنت ہی ہے۔ تو یہ علمی زور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو وہ علمی مرتبہ اور درک عطا فرمایا۔ آپ میں بات کو سمیٹتے ہوئے صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کو بدلتا نہیں۔ میں نے ابھی ساری تقریر آپ کے سامنے فلسفے کو، جو دین کو بدل دے وہ تو محرف ہے، مجدد کا کام ہوتا ہے کہ دین جو اصل شکل کے ساتھ چلا آ رہا تھا حالات اور واقعات کے حوالے سے، غلط قسم کے لوگوں نے اس کی غلط تشریح کر کے اسلام کے چہرے کو غبار آلود کر دیا، تو وہ اپنی علمی صلابت اور علمی مرتبے اور جرت جو اللہ اس کو دیتا ہے اس کے ذریعے وہ اصل شکل، اصل تشریحات، اصل تعبیرات، اصل انٹرپریٹیشن، اصل اس کی کمنٹری جو چلی ہوئی آ رہی ہے اس پر لا کر دین کو اس نہج پر کھڑا کرتا ہے، تاکہ اور تمام چیزوں کو درمیان سے ہٹاتا ہے، جس طرح کام شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا، جس طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کیا، جس طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے اگر آپ کتاب پڑھیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ امام بخاری کو پڑھنا چاہیں تو آپ الگ سے پڑھیں گے، امام اعظم کو پڑھنا چاہیں تو آپ الگ سے پڑھیں گے، غوث اعظم کو پڑھنا چاہیں تو آپ الگ سے پڑھیں گے، غریب نواز کو پڑھنا چاہیں آپ الگ سے پڑھیں گے، شاہ ولی اللہ صاحب پڑھنا چاہے آپ الگ سے پڑھیں گے، شاہ عبدالعزیز صاحب کو پڑھنا چاہے الگ سے پڑھیں گے، لیکن آپ کہیں یار ایسا بندہ بتاؤ کہ ان سب کا معتمد ہو جس کی کتاب میں پڑھوں اور 1414 صدیاں اس کے اندر آ جائے، تو میں کہوں گا وہ امام احمد رضا۔ میں صرف لوجیکل عقلی طور پر ان کا ایک عنوان اور تعارف آپ کے سامنے کر رہا ہوں، تقریر نہیں ہے، صرف ان کے زندگی کے عنوان شعبہ جات بتا رہا ہوں تاکہ اہل علم اٹھیں اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو کیا درک اور کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ بات کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا انہی علوم کے امین تھے، محافظ، جملہ سنتے چلے کیونکہ مفصل ٹائم نہیں، تو عنوان اور صرف ٹائٹل نیم کے حوالے سے امام احمد رضا پچھلی صدیوں کے تمام جید علماء اور اولیاء کے علوم اور ان کے ارشادات کے امین تھے، محافظ تھے، آگے بڑھانے والے تھے۔ آپ نے پوری امانت کے ساتھ بر صغیر کے تمام بڑے علماء کی تعلیمات کو محفوظ کیا، ان کی تشریحات، کیونکہ اہل سنت اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے نام پر بلائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ امام سے مراد کیا، یعنی سنگل سنگل تو بندہ نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو دنیا میں محبت دل کس کو دیتا تھا، تو اماموں کے نام، اس لیے تو آپ نماز میں کہتے ہیں، اگر سنگل سنگل ہر بندہ نے جنت میں جانا ہوتا تو آپ نماز میں یہ کیوں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا، جن پر ہو گیا انعام ہو گیا، اب ہم اپنا کام کریں. اللہ فرمائے تم اپنا کام کرو، لیکن اس کام کو مقبول کرانے کے لیے ان کے ساتھ جڑو جو پہلے سے ہمارے پاس آ چکے ہیں. تو یہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو لاجیکل یہ بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ سنگل سنگل نہیں ہوگا، سنگل بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول جب ہوگا جب ان کے ساتھ جڑے گا. قطرہ آدھا گلاس پانی کے اوقات کیا ہے، لیکن آپ دریا میں گرا دیں تو پھر مجھے بتائیے کس کی شان کیا ہے، کیونکہ جب وہ آدھا گلاس پانی دریا کے اندر گرے گا تو وہ آدھا گلاس نہیں رہے گا، پورا دریا بن جائے گا. تو ایک بندہ پیدا 15ویں صدی میں ہوا، لیکن جب وہ سچوں کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ ایک کے ساتھ نہیں جڑتا، وہ آخر تک دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے. اس ترتیب کو سلسلہ کہتے ہیں، چین کہتے ہیں. جس طرح بندہ پیدا ہوتا تو اس کا باپ اس کا باپ اس کا باپ اس کا باپ، اس چین سے وہ حضرت آدم تک پہنچتا ہے. اس طرح ایمان کی بھی ایک چین ہے، میرا استاد اس کا استاد اس کا استاد اس کا استاد اس کا، پھر سیدنا صدیق اکبر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چین ہوتی ہے میرے دوستو، یہ علم کی یہ علم کی فلسفی ہے. اس کو سمجھے بغیر آپ اس کو سمرائز نہیں کر سکتے، اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. میں بات کہنا یہ چاہتا تھا کہ امام احمد رضا کی تعلیمات میں اگر آپ کو عشق ملے گا تو وہی بات پیچھے شاہ ولی اللہ میں بھی ملے گی، وہ شاہ عبد العزیز کی کتابوں میں ملے گی رحمہ اللہ، وہ پرانے یعنی جو ان کا مزاج تھا وہ یہاں پر ملے گا. آج میں بڑا حیران ہوا، میں انفاس العارفین دیکھنے کا میں شرف پا رہا تھا، اور رات کو میں انشاءاللہ العزیز اس کی تشریح مزید آپ کے سامنے کروں گا کہ ان کے ساتھ اعلی حضرت امام علیہ سنت کا انسلاک کیسا تھا. آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، بلکہ آپ کو یاد ہے وہ سبق آپ کے سامنے، میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کو آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کی کتاب شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابیں رکھوں گا کہ وہ کیسے عقیدے والے لوگ تھے، اور یہ عقیدہ اس وقت آپ کو کہاں پر مل سکتا ہے، یہ عقیدہ اس وقت کہاں محفوظ ہے، جو بات شاہ ولی اللہ دہلی میں کرتے تھے رافضیوں کے مقابلے میں، جو بات شاہ عبد العزیز کرتے تھے خوارج کے مقابلے میں، جو فضل حق خیر آبادی کرتے تھے بد مذہبوں کے مقابلے میں، جو غوث اعظم بات کرتے تھے، جو داتا علی اجمیری بات کرتے تھے، یہ باتیں آخر ملیں گی کہاں پر آپ کو، یہ آپ کو ٹٹولنا پڑے گا. صرف کان بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے سے مراد نہیں. آج کہتے ہیں جی کیا آپ نے تقریر کی، واہ. کسی نے کہا جی میں نے یہ تقریر کی، میں نے کہا آپ نے تقریر تو کی، لیکن جو آیت آپ نے پڑھی ہے وہ آیت کیا آج اتری ہے، 25 صفر 1441 میں اتری ہے، یا 25 نومبر 25 اکتوبر کو آیت اتری ہے؟ نکلے گا نہیں نہیں وہ تو رسول اللہ کے دور میں اتری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا دیکھیں اس کا مطلب ہے بات پرانی ہے، کوئی آپ نئی بات نہیں کر رہے، قرآن وہی پڑھ رہے جو پہلے اتر گیا. کہا میں نے کہا اس کو سب سے پہلے آپ نہیں سمجھا، یہ پچھلے بھی سمجھتے رہے، اگر صرف آپ نے سمجھا پچھلے نہیں سمجھے تو وہ جنت میں گئے کہ نہیں گئے، کہ نہیں پچھلوں نے بھی سمجھا. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، جس طرح آیت پرانی پڑھ رہے ہو نا تو پھر ترجمہ بھی پرانا ہی کرنا. یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، چلیں گے ان کے پیچھے جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ رب العالمین نے ان کو وہ ملکہ وہ درک اور مقام عطا فرمایا. میں نے صرف ایک تعارف کے طور پر آپ کے سامنے ان کا ایک چیدہ چیدہ مرتبہ اور مقام ذکر کیا، زندگی کے سلیقے جو اللہ رب العالمین جتنی سیاسی تحریکیں چلی، چاہے گاندھی کی تحریک ہو، اکھنڈ بھارت کی تحریک ہو، مذہبی معاملات اپنی جگہ پر، دو قومی نظریے کی طرف اقبال کی فکر کو لانے والے امام احمد رضا، بھارت میں رہ کر اس بات پر کھڑے ہونے والے کہ ہندو الگ ہیں مسلمان الگ ہیں تہذیب الگ ہیں، اور ٹو نیشن تھیوری کو دینے والے ہندوستان کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، جو مجدد الفشانی نے پہلے اکبر کے مقابلے پر آواز لگائی تھی، اسی بات کو آگے لا کر امام احمد رضا نے ذکر کیا کہ گورا تو جا رہا ہے اور سارا ملک ہندو کو دے کر جا رہا ہے، اور اب ہندو کے جوتے کے نیچے رہیں گے. امام احمد رضا نے کہا کہ گورا چالاکی کر رہا ہے، گورا جانی رہا اپنے جن چھوڑ کے جا رہا ہے، اور یہ گاندھی جس کو مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے، ہم مسلمان پھر غلام رہیں گے. تو علماء نے پوچھا کیا کیا جائے، فرما علمی طور پر ممبر سب سے بڑی تاثیر ہے، خان کا سب سے بڑی تاثیر ہے، ایک وزیر کو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، لیکن ممبر وہ جگہ ہے جہاں ہر قسم کا بندہ عالم کے ادب کے لیے پہنچتا ہے، درس کے لیے پہنچتا ہے. فرما حق بات کو ممبر سے اٹھائیں، خانقاہوں سے اٹھائیں، گلیوں میں پہنچائیں، بڑے بزرگ تاجر نیک لوگ ان تک یہ بات پہنچائیں جو امت کے معمار ہیں، جو رزق حلال کے ذریعے بازاروں کو چلاتے ہیں، جو سماج کو چلاتے ہیں، جو ویلفیئرس کے کام کرتے ہیں، ان کو جمع کریں جن سے سوسائٹی بنتی ہے، اور ان کے پاس یہ بات کریں کہ بھائیوں انگریز جا رہا ہے بھارت سے اور گاندھی کو سب کچھ سپورٹ کر کے جا رہا ہے، گاندھی کے بعد پھر ہم انگریزوں کے ہاتھ اتنے ذلیل نہیں ہوں گے جتنا ہندوؤں کے خلاف ہوں گے، لہذا انگریز کو جانے نہیں دینا جب تک اس سے اپنے الگ ملک کا مطالبہ نہ کر لو. یہ امام احمد رضا نے آواز اٹھائی، تحریک خلافت کی مخالفت کی وجہ بھی آپ کی کسی وجہ کے ساتھ رہی، گاندھی کے مقابلے پر، کانگریسی ملاؤں کے مقابلے پر جو آپ کھڑے ہوئے اس کی وجہ بھی یہ رہی، اور آپ نے آخر وقت تک اپنے شاگرد اور اپنے خلیفہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مشن پر لگایا، جو قائد اعظم کے دست و بازو بن کر ہمیشہ ان کے ساتھ وہ رہے، اور انہی کے ساتھ حضرت امیر ملت پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہے، اور بنارس کی سنی کانفرنس، یہ پاکستان کراچی کا بنارس نہیں، یو پی کا بنارس، بنارس کی سنی کانفرنس جس میں پورے علاقے سے 5,000 کے قریب علماء موجود تھے، جس میں قائد اعظم کو علماء اہل سنت نے یہ اعلامیہ جاری کیا کہ ہم مسٹر جناح آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ پاکستان کی تحریک کو چلائیے، ہم مسلم لیگ سے اس بات پر ضرور اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی ریاست کی بات کر رہا ہے کہ جو نظام مصطفیٰ کی ریاست ہے، اور ہم سارے علماء آپ کو یہ اعتماد دلاتے ہیں اور عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر مسٹر جناح یعنی قائد اعظم محمد علی جناح یہ بھی اگر اس مشن سے ہٹ گئے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب جو آج آرام فرما رہے علی پور سیالکوٹ میں، انہوں نے فرمایا فقیر خود تحریک چلا کر پاکستان بنائے گا۔ تو میرے دوستو یہ میں نے صرف تاریخی واقعات اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ ہمیں اپنے محسن یاد رہیں، مقصد کوئی لفاظی نہیں تھا، کوئی سیاست نہیں تھی، ہمیں اپنے بزرگ یاد رہیں کہ جن کے احسانوں کی وجہ سے یہ ٹھنڈی فضائیں ہمیں مل رہی ہیں، جن کے دم قدم سے، اور اس میں کوئی شک نہیں، قائد اعظم ایک مخلص اور امین اور نیک مسلمانوں کے ترجمان، جن کی ترجمانی کی وجہ سے الحمدللہ آج یہ اسلامی ریاست ہمارے پاس آئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر بزرگ کا، ہر اللہ کے محبوب بندے کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ نہیں آج آپ نے کیوں کیا خالی ان کا ذکر، میں نے کہا میرے بھائی تو خاص شاید آج پہلی دفعہ آپ تشریف لائیں جمعے کے لیے، جس جمعے میں جس بزرگ کا دن ہوتا ہے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، آج کے دن کو نسبت ان کی تھی اس لیے ان کا ذکر کیا، پچھلے جمعے آپ آتے تو ہم حضرت امام باقر کا ذکر کر رہے تھے، اس سے پچھلے جمعے اگر آپ آتے تو حضرت امام زین العابدین کا کر رہے تھے، اس سے پیچھے اگر آپ آتے تو سرکار داتا صاحب کا کر رہے تھے، اس سے پیچھے اگر آپ آتے تو امام ربانی کا کر رہے تھے۔ جس جس مہینے میں جس جس بزرگ کی وفات کا دن آتا ہے ہم ان کو یہاں پر بیان کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں تاکہ ہماری نالج بڑھے، ہماری تاریخ میں پختگی آئے، ہمارا مطالعہ پڑھ کرے، تاکہ یہ چیزیں جو مختلف طور پر ہمیں ملتی ہیں ایک جگہ پر ملے، اور ایک بزرگ کو پڑھنے سے ہمیں قرآن بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، حدیث بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، تفسیر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یہی وعدہ میں اور آپ ابھی نماز میں کریں گے، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ چلیں گے ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ رب العالمین ہر اس بزرگ کی قبر پر رحمتوں کی بارش بنائے کہ جس نے اسلام پر پہرا دیا۔ آج ہم مسلمان میرے بھائیوں ان کی وجہ سے، آج کلمہ پڑھنے کا شرف انہی اولیاء کی وجہ سے، انہی نیک لوگوں کی وجہ سے جو صحابہ کے ترجمان تھے، جو اہل بیت کے ترجمان تھے، جو اپنے بڑوں کو نہیں جانتا نہیں پہچانتا، جو عزت دینا نہیں جانتا، بات ختم۔ اشفاق احمد صاحب کو کلمہ پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری بات لکھتے ہیں منچلے کے سودے میں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب بڑا ایک اچھا نسخہ انہوں نے دیا، اور بات بھی بالکل یعنی بات پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، اور بات بڑی اچھی انہوں نے ذکر کی جس کا خلاصہ یہی ہے، اور بڑا آسان انہوں نے ترجمہ کیا، سادہ اور بھولا سی بات کی۔ فرما خدا عزت اس کو دیتا ہے جو کسی کو عزت دیتا ہے۔ تو یقیناً ان لوگوں کو عزت دینی چاہیے، وہ عزت کے مستحق ہیں، ان کو عزت دے کر ہم خود عزت پاتے ہیں، جس سے پاکستان کو شرف ملا، جس سے ہمارے ایمان کو شرف ملا، جس سے ہماری نمازیں محفوظ ہوئی، جس میں ہمارے کلمے محفوظ ہوئے، یہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں میناروں پر محفوظ ہوئی، آج ہمارے بچوں قرآن تعلیم مدرسے اسکول کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اللہ کا دین پڑھتے ہیں، تو یہ سارا کرم بر صغیر میں شاہ ولی اللہ صاحب کا ہے، شاہ عبد العزیز صاحب کا ہے، امام حریہ شاہ فضل خیر آبادی کا ہے، مولانا رضا علی خان صاحب کا ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب کا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تمام بزرگوں سے اللہ ہمیں محبت کی توفیق دے، اپنے بچوں کو ان کا نام سکھائیں کہ ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں، مانا کہ بدعملی میں ہم کمزور ہو گئے، لیکن جن کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیا نا وہ اللہ کے شیر تھے۔ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا، میں نے کہا اس سے پھر بندہ لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، کہ پلٹ کے پھر جھپٹتا ہے، اس لیے کہ اگر پیچھے ہی کچھ نہ ہو، لوگ کہتے اپنے ماضی کو ڈسکس کیا کرتے ہو، میں نے کہا جس کا ماضی نہیں ہوتا وہ دوبارہ نیک نہیں ہو سکتا۔ ہماری کوتاہی ضرور ہے لیکن ہمارا ماضی یہ روشن ہے بدر و حنین و کربلا والوں کے نام سے، بغداد و اجمیر و سرہند و گولڑا و بریلی کے نام سے، بدایوں کے نام سے، یہ ہمارا وہ ماضی ہے ہمارے اکابر کا، کہ جس کو سامنے رکھ کر پھر ہماری غیرت ہمیں اس کی طرف پلٹاتی ہے، پھر ہمارا نوجوان گناہوں کو چھوڑ کر دوبارہ عہد تجدید کی طرف اللہ کی طرف آتا ہے۔ تو ماضی یاد رکھنا چاہیے یہ بندے کو، یہ ماضی سمندر کے قریب اس لنگر کا نام ہے اور جو جہازوں کو سنبھالتا ہے، اس کوٹھے کا نام ہے کہ کہ کمر پر رسی باندھ کر گہرائی کے اندر ایک غواص اور سیومر جاتا ہے اور وہ رسی اس کو کھینچ کر نکالتی ہے. تو دنیا کے سمندر میں میں اگر آج غرق بھی ہو جائیں اور ڈوب بھی جائیں لیکن ہمارا ماضی اگر ان سے جڑا ہو تو اللہ فضل فرماتا ہے اور ان کی نسبت سے ہمیں غیرت دیتا ہے. پھر اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے ہم لوٹتے ہیں, اللہ تھے کس سے, کس کے اور کر کیا رہے تھے. اللہ ان کے ناموں سے حیا دیتا ہے, توبہ کی توفیق دیتا ہے اور بندہ لوٹ کر پھر صراط مستقیم پر آتا ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے, میرے اور آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین واقعتاً میرے بزرگوں ہمیں نیک کرے, اچھا نمازی کرے, بزرگوں سے محبت والا کرے, کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے اندر اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ رب العالمین جل والا یہ چند ٹوٹے پھوٹے کلمات میرے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے.